السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی کہ مسلمانوں کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ دین اسلام جو ہے وہ ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے، یہ تو دین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دین کا فکر ہے۔ دین کا فکر وہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو اور سنت کو سامنے رکھتے ہیں اور مختلف اسکالرز جب اس پہ غور و خوض کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو ان کا اپنا اپنا فکر وجود میں آتا ہے، ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ، ان کی اپنی تفہیم اس میں وجود میں آتی ہے، اور ہر اسکالر اس کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بیان کرتا ہے۔ یہ دین کا فکر ہے، ایک دین ہے، ایک دین کا فکر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر جگہ کچھ معاشرے کے بھی رسم و رواج ہوتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دین پر گفتگو کرتے ہیں، اسلام پر گفتگو کرتے ہیں، تو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات دین کو، دین کے فکر کو اور معاشرے کے رسم و رواج کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں، اور اس سے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اصل دین کیا تھا اور کسی کا دینی فکر کیا تھا، اور کیا یہ دینی فکر اور دین دو بالکل الگ چیزیں تھیں، اور یہ صرف رسم و رواج تھے جس سے متعلقات وہ چیزیں تھیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ یہ ساری باتیں کیا ہیں اور ان کو کیسے ڈسٹنگوش کیا جانا چاہیے، اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعبیرات دین کا مسئلہ۔ میرے ساتھ یہاں پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم استفادہ کریں گے، ان سے بھی سوالات لیں گے، اور حسب معمول جاوید احمد غامدی صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، یہ جو سب سے پہلے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بات کی کہ دین ہے، دین کا ایک فکر ہے اور کچھ معاشرے کے رسم و رواج ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ یہ جو تینوں کیٹیگریز ہیں ہم اس کو خلط ملط کر دیتے ہیں اور سم ٹائم اسے دین بنا کر پیش کرتے ہیں، جس سے کہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟
یہ بات بہت حد تک صحیح ہے، اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ آپ پوری دنیا کا اگر مطالعہ کریں تو سب میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ انسان اپنے وجود کو جب سوسائٹی سے متعلق کرتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ کسی فلسفی نے کوئی نقطۂ نظر پیش کر دی، اس کے مقابل میں آپ یہ چیز رکھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے آ کر اللہ کی ہدایت کا ایک نقشہ بیان کر دی۔ یہ چیز تو اپنی ذات میں یا کسی مفکر کے ذریعے سے پہنچی ہوگی یا خدا کے کسی پیغمبر کے ذریعے سے ملی ہوگی، متعین بھی ہوگی، واضح بھی ہوگی، لیکن اس کے بعد انسان ہے جس نے اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ یعنی اب تک کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں ہو سکا کہ آپ پورے کے پورے فکری سرمایے کو ایسی صورت دے دیں کہ اس میں انٹرپریٹیشن یا تعبیر کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ انسان واقعی اس طرح سے ہوا ہے کہ جیسے ہی کوئی فکر پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی ہدایت وجود میں آتی ہے، جیسے ہی کوئی فلسفہ تشکیل پاتا ہے، تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اس پہ بحث، مباحثہ، غور، فکر شروع ہو جاتا ہے۔
بالکل ٹھیک ہے۔
اب انسان جب یہ معاملہ کرتا ہے تو تعبیرات میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے کہ اس کو بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ جس وقت میں نے اس دنیا کی ابتدا کی تو ظاہر ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ابتدا ہوئی۔ آدم و حوا دونوں کو ان کی فطرت کا جو شعور حاصل تھا اس کی بنیاد پر ضروری ہدایت بھی دے دی گئی۔ قرآن مجید میں خود بتایا ہے، اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بعد آنے والے لوگوں کو وہی ہدایت منتقل کی، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ لوگوں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ کان الناس امتا واحدہ، ایک ہی جگہ سے پیدا ہوئی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اختلافات پیدا ہو گئے۔ تو اب اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اختلافات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان اپنے اپنے زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو دو حوادث یا دو آفات بھی لاحق ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ قلت تدبر یا قلت علم۔ یعنی بعض اوقات کسی چیز کے لیے جتنا علم چاہیے وہ نہیں ہوتا۔
ٹھیک۔
اور ہم بہرحال گفتگو فرماتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہر موضوع پر ہر آدمی زبان کھولنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو قلت علم باعث بن جاتی ہے تعبیرات کے اختلاف۔ قلت تدبر یعنی کسی چیز کا علم تو تھا لیکن جس طرح ہر چیز سے الگ ہو کے اس پر غور کرنے کی ضرورت تھی، غور و فکر کا حق ادا کرنے کی
وہ نہیں ہوا، سطحی طور
وہ نہیں ہوا۔ اچھا، یہ چیزیں تو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں سے، لیکن خارجی عوامل بھی ہیں، تعصبات ہیں، مفادات ہیں، سیاست ہے، معیشت اور معاشرت کے مسئلے ہیں، وہ بھی لاحق ہو جاتے ہیں، ماحول اثر انداز ہو جاتا ہے، تو اس سے تعبیرات کا اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی فلسفہ ہے، کوئی فکر ہے، یا اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت ہے، وہ آپ کے سامنے آ گئی، متعین صورت میں سامنے آ گئی۔ آدم و حوا کو اگر 10 باتیں بھی بتائی گئی تھیں تو متعین تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تورات میں احکام عشرہ مثلا، تو ایک واضح بات اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں، لیکن اب اس کے فہم کا معاملہ شروع ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ چیز وجود میں آتی ہے جس کو آپ نے ریلیجیس تھاٹ یا فکر سے تعبیر کیا۔
ٹھیک،
تو یہ لازمن آئے گی۔
right. اچھا،
پھر ایک اور چیز اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تاریخ۔
اچھا،
یعنی ایک مسئلہ ہے نا کہ دنیا نے آگے بڑھنا ہے، اور جو لوگ آج موجود ہیں انہوں نے ماضی کا حصہ بننا ہے۔ تاریخ میں واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، تاریخ میں انتباق ہو رہا ہوتا ہے، تاریخ میں اطلاقی مسائل زیر بحث آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تاریخ پھر شخصیات کا نام ہے، شخصیات سے انسان فطری طور پر متاثر ہوتا ہے، بڑی شخصیات کے ذہن اور فکر سے سوچنا سیکھتا ہے تو تاریخ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تاریخ کلچر کو وجود میں لے آتی ہے، یعنی جیسے ہی دنیا آگے بڑھتی ہے تو آپ کے رسوم، آپ کی روایات، آپ کی ثقافت، یہ ساری چیزیں مل کر ایک ملغوبہ بن جاتا ہے۔
بالکل سب کا،
تو یہ اس میں ہر جگہ آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ اب جب یہ بن جاتا ہے تو ہر وقت اس کو الگ کر کے رکھنا کہ یہ حصہ دین ہے یا یہ کوئی فلاں فلسفے اور فکر کی اصل صورت ہے، یہ چیز وہ ہے جس میں انسان نے اپنے آپ کو داخل کیا ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی، اور پھر اس کے آگے بڑھ کر یہ بھی متعین کرنا کہ یہاں کلچر، یہاں تہذیب، یہاں روایات، یہاں رسوم، یہ اثر انداز ہو گئی ہیں، مشکل کام ہوتا ہے۔ یعنی میں نے چونکہ اس کام کو کیا ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ خود آپ کی اپنی شخصیت بھی تاریخی پس منظری میں کھڑی ہوتی ہے، خود آپ بھی جو کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں، جو کچھ پا چکے ہوتے ہیں، شخصیاتی سے پاتے ہیں، تو آپ کے اپنے پس منظر سے بھی نجات حاصل کرنا آسان کام نہیں ہوتا، یہ ایک مشکل کام ہے۔
مشکل کام ہے جاوید صاحب، لیکن یہ ناممکنات میں سے تو نہیں ہے نا، یعنی اگر میں دین پر عمل کرنا چاہوں تو مجھے دینی فکر کو الگ کرنا، رسم و رواج کو الگ کرنا اور دین کو صحیح سمجھنا، یہ ناممکنات میں سے تو نہیں ہے؟
نہیں، ناممکنات میں سے نہیں، مشکل ہے۔ میں نے بھی اس لیے مشکل ہی کا لفظ استعمال کیا، یعنی ناممکن تو نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر یہ ناممکن ہو جائے تو پھر تو ہدایت پیش کرنے کا منشا ہی بالکل
باطل ہو جائے گا۔
مشکل ہے، اور عام آدمی کے لیے خاص طور پر بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو شخصیات کو دیکھتا ہے، تاریخ کو دیکھتا ہے، روایت کو دیکھتا ہے، جس طرح سے چیزیں اس کو ملی ہوتی ہیں۔ مجھے بارہا اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو کچھ پہلے سن چکا ہے، مان چکا ہے، جس میں زندگی بسر کر چکا ہے، جس کے تحت اس کی تربیت ہو گئی ہے، اسے ان لرن کرنا یا کرانا یہ مشکل ترین کام ہے دنیا کا۔ کیونکہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بعض چیزیں مبادی یا اصول کی حیثیت سے ایسی محکم ذہن میں راسخ ہو گئی ہوتی ہیں کہ ان کو وہاں سے ہٹا کے ایک نئے اصل سے بنیاد رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مشکل ہے، ناممکن نہیں۔
ٹھیک، یہاں سے ابتدا کرتے ہیں جی سوالات کی، آپ بتائیے۔
تعبیرات دین کے حوالے سے چونکہ یہ موضوع بھی ہے اور ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں، ابھی حال ہی میں پاکستان میں مدرسہ ڈسکورس کے نام سے ایک نئی فکر کہہ لیں، ایک نئی تعبیر کہہ لیں، اس کے کچھ افراد سے ملنے کا موقع ملا، کچھ تحریر پڑھنے کا موقع ملا، تو جو آپ نے فرمایا کہ فہم انسانی جو ہے یہ اصل میں کارگر ہے ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے، تو وہ مدرسہ ڈسکورس والے بھی کم و بیش یہی بات کرتے ہیں کہ فہم انسانی اپنی تاریخ کی روشنی میں ربع عمل ہوگا۔ تو آپ کی جو تعبیر دین ہے اور مدرسہ ڈسکورس کے جو تعبیر ہے، اس کی کچھ فرق ہے اس میں؟ اور اگر ہے فرق تو اس کی نوعیت کیا ہے؟
یہ دو بالکل الگ الگ انداز فکر ہیں۔ دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ آپ تاریخیت کو ماخذ مان لیتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ دین آیا، اس کے بعد دین کے فہم کی پدا ہوئی، اس سے دین کے فہم یا دین کے فکر کی ایک تاریخ وجود میں آنا شروع ہو گئی، مختلف عوامل آئیں گے وہ اس پر اثر انداز ہوں گے۔ جیسے ہم مثال کے طور پر دیکھیں تو ہمارے ہاں جیسے ہی دینی فکر کی پدا ہوئی تو سب سے پہلے جو مسئلہ پیش آیا وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک بڑی سلطنت قائم ہو چکی تھی، اس بڑی سلطنت کو جزیات کی حد تک قانون کی ضرورت تھی۔ تو قانونی ذہن اصلاً مذہبی ذہن نہیں ہوتا، مذہبی ذہن میں اور قانونی ذہن میں کم و بیش بعض المشرکین ہے۔ میں اس پر زیادہ اس وقت گفتگو نہیں کروں گا، صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہوتا کیسے ہے۔ تو قانونی ذہن اور طرح سے دیکھتا ہے، معاملات کو اور طرح سے دیکھتا ہے، چیزوں کو اور طرح سے دیکھتا ہے، اور ایک خاص طریقے سے پیچیدگی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اس سے ہمارے ہاں جو فقہی ذہن وجود میں آیا، ظاہر ہے کہ زیادہ تر وہی لوگ تھے جو قانون پہ کام کر رہے تھے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اثرات ہونا شروع ہوئے. ان کے اثرات ہونا شروع ہوئے تو قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر پر بھی ہوئے، کسی حدیث کا مدعا متعین کرنے پر بھی ہوئے، ایک روایت قائم ہونا شروع ہو گئی. پھر یونان کے علوم ترجمہ ہونا شروع ہو گئے، ظاہر ہے کہ وہاں فلسفہ بہت سے مراحل طے کر چکا تھا. دو بہت بڑے آدمی پیدا ہوئے تھے، سقراط بھی افلاطون بھی. ہمارے یہاں بدقسمتی سے وہ نو افلاطونیت کی صورت میں آیا سب سے پہلے، تو اس سے بھی بہت سے ایسے سوالات پیدا ہو گئے یا ایسے مسائل سامنے آ گئے کہ جن سے اعتناب برتنے کے نتیجے میں قرآن، حدیث، بہت سے ہمارے عقائد وہ نئی نئی تعبیرات کی صورت اختیار کرنے لگ گئے. پھر مسلمانوں کا کچھ واسطہ پڑا ان لوگوں سے کہ جو صوفیانہ تعبیر کے حاملین تھے، وہ مسیحی متکلمین میں بھی تھے، وہ ہندوؤں میں بھی تھے، وہ دوسری اور اقوام میں بھی تھی، عجم پر بھی اس کے اثرات تھے. خود یہود کے ہاں اگر اس کی تاریخ آپ پڑھیں تو وہاں پر بھی یہ اثر پیدا ہو چکا ہوا تھا. تو جیسے ہی آپ لوگوں سے ملتے ہیں یا ان علوم سے استفادہ کرتے ہیں تو ایک پوری کی پوری دوسری دنیا سامنے آ گئی، اس کے اثرات بھی. اب یہ اسی طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، جس طرح کہ اقبال نے جو آخری خطبہ ہے ری کنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کا، اس میں بیان کیا نا کہ ایمان سے ابتدا ہوئی، اس کے بعد کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ وہ فکر ہے. پھر کیا ہے؟ پھر عرفان کا دور آ جاتا ہے. تو اب یہ جو سارا عمل ہے یہ جیسے ہی ہوگا تو کیا یہی ہے کہ جس کو ہم اب دین میں حوالہ بنائیں گے؟ تاریخیت کا نقطہ نظر یہ جس کو آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں اس طرح دیکھا جاتا ہے. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو مثلا ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی اسلام کا مطالعہ کریں، شہاب احمد صاحب کا مطالعہ کریں، تو وہاں یہ پورا تاریخی پس منظر ہے جس کے اندر دین ایک صورت اختیار کرتا چلا جاتا ہے. یعنی وہ اصل میں قرآن اور سنت ہی کا نام نہیں رہتا بلکہ اس سارے فکر سے اس کی ایک نئی تصویر بنتی ہے. وہ اس تصویر ہی کو کہتے ہیں کہ آگے لے کے چلنا چاہیے. تو ہمارا تو نقطہ نظر یہ نہیں ہے، ہم تو بالکل اس کے برخلاف کھڑے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان تمام اثرات سے دین کو ہمیشہ پاک کر کے، صاف کر کے، بے آمیز صورت میں پیش کرنا چاہیے. دین نام ہے محمد الرسول اللہ کی ہدایت کا. میری تو کتاب آپ دیکھیے میزان، وہ شروع اس جملے سے ہوتی ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. یعنی اس کے ساتھ ادنا آمیزش بھی گوارا نہیں کی جا سکتی. اس کا خاتمہ اس جملے کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کتاب میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں خدا کے دین کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ دین کو، فلسفہ، تصوف، کلام، ہر آمیزش سے بالکل الگ کر کے بیان کر دوں. تو یہاں صورتحال بالکل الٹ ہے اس کے. تو اس وجہ سے ہمارے درمیان، ان کے درمیان فکری رشتہ تو کوئی تلاش نہیں کیا جا سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ انسان سوچتے ہیں. تو میرا مزاج آپ جانتے ہیں کہ میں سب کی عزت کرتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں، سب کا یہ حق مانتا ہوں کہ ان کو اپنے طریقے پر چیزوں کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر بیان کرنا ہے. جب وہ بیان کریں گے، جہاں کہیں ہمیں اختلاف ہوتا ہے ہم اس کو علمی طریقے سے واضح کر دیتے ہیں، لیکن یہ بالکل ایک دوسرے کے برعکس صورتحال ہے. یعنی یہاں دین نام ہے محمد الرسول اللہ نے جو کچھ بیان کر دیا، ہمیں ہر حال میں ان تمام پردوں کے اندر سے وہاں پہنچنا ہے، ہر حجاب اٹھانا ہے، ہر پتھر کو الٹنا ہے. ہماری ساری تگودو یہ ہوتی ہے کہ یہ جتنے اثرات بھی ہیں، خواہ وہ فلسفے کے اثرات ہیں، خواہ وہ فقہی ذہن کے اثرات ہیں، خواہ وہ کلامی مزاج کے اثرات ہیں، خواہ وہ صوفیانہ تعبیرات کے اثرات ہیں، ان کو الگ کیا جائے اور ٹھیک طرح سے جاننے کی صحیح کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس میں 100% کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ہدف یہی ہوتا ہے، آرزو یہی ہوتی ہے، اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں. وہاں صورتحال بالکل الٹ ہے اس کے. وہاں یہ ہے کہ یہ دیکھنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں ہے. دین آیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیا، صحابہ کرام نے کیا، تابعین نے کیا، اس کے بعد ایک تاریخ وجود میں آنے لگ گئی. یہ جو تاریخ ہے یہ اپنے ساتھ بہت سی چیزوں کو لے آئے گی، انہی کی کنٹینیوٹی اور تسلسل میں رکھ کے آگے لے جانا چاہیے. یہ دو بالکل الگ نقطہ نظر ہیں. اس لیے یاد رہا ہے کرم، میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان دنوں بعض لوگ ان کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں کوئی تعلق.
آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں
کیا ہم اس تعبیر کو جو مدرسہ ڈسکورس نے دی ہے اس کو ہم فقہی روایت یا مدرسہ ڈسکورس جو دوسرا ہمارے یہاں مدرسہ پایا جاتا ہے اس سے ساتھ جوڑیں گے؟ کیونکہ مدرسے کے اندر بھی یا فقہی روایت کے اندر بھی فقہ جو ہے وہ دین بعض اوقات قرار پا جاتا ہے اور ہم اسی کے تناظر میں اپنی زندگی کو تشکیل کرتے ہیں. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مدرسہ ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ بھی اپنے فہم پہ کھڑا ہے اور وہ تاریخی عمل پہ کھڑا ہے اور اس کے اور مدرسہ ڈسکورس کے اندر مماثلت پائی جاتی ہے؟
اگر آپ اصول میں کہیں تو بڑی مماثلت پائی جاتی ہے، یعنی ہمارے ہاں کا جو پورا مذہبی فکر ہے ان میں اور ان میں اگر کوئی فرق آپ تلاش کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک خاص دور تک روک دیتے ہیں معاملے کو اور وہ اس کی کنٹینیوٹی قائل ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ آپ تاریخیت کا جو اثر ہونا تھا وہ ہو گیا، جو تعبیر ہونی تھی وہ بھی ہو گئی، تو ہمارے ہاں عام طور پر اسے دوسری تیسری چوتھی صدی پر بند کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اسی طریقے سے آگے بھی رہے۔ تو آدمی کو اصل میں خیال یہ ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ آگے جانا چاہیے اور جس طرح سے آگے تاریخ بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ قدم بقدم آپ بھی اپنا سفر جاری رکھیں، تو یہ خیال ہوتا ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ کو کسی ایک جگہ جم کر نہیں جانا جانی چاہیے، کسی ایک خاص دور میں اس کو بند نہیں کر دینا چاہیے، ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ باتیں بالکل الگ ہیں، دونوں بالکل الگ ہیں۔ تو وہاں کچھ مماثلت یا بنیاد آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر سلفی فکر میں چلے جائیں تو وہ اس کو پابند کر دے گی صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے دور میں، لیکن بہت سے دوسرے افکار موجود ہیں کہ جو اس سے آگے بھی بڑھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو فقہی ذہن ہے وہ اپنی پوری اس تشکیل ہی کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے دین کو سمجھنے کا عمل ہوا وہ ایک خاص جگہ کے اوپر آ کر متعین صورت اختیار کر گیا، اب آپ اس کے دائرے میں اس کے متعین کردہ اصول کے اندر ہی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک فرق تو واقع ہو جاتا ہے کہ آپ کسی دور میں، کسی عہد میں، کسی شخصیت میں، شخصیات میں پابند کر دیں، لیکن اگر آپ اس عمل کو جاری رکھیں تو پھر ان کا نقطہ نظر بہت حد تک ہمانگ ہو جاتا ہے۔
سر سوال یہ ہے کہ تعبیر اگر میں سادے الفاظ میں کہوں تو تعبیر نام ہوتا ہے دین کو حالات کے مطابق ڈھالنے کا، تو سر اس میں جو ہے معاصر عہد کے اندر جو حالات ہیں وہ جدیدیت اور اس سے بڑھ کے مابعد جدیدیت کے ہیں، تو سر کیا اس وقت جو بھی تعبیر ہم اگر کرنا چاہیں تو وہ جدیدیت یا مابعد جدیدیت کی تفہیم کے بغیر ممکن ہوگی؟
میں تو آپ کی پہلی بات اس سے بصد ادب اختلاف کرتا ہوں، یعنی اگر آپ یہ کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دین اصلاً کوئی چیز نہیں ہے، یعنی چونکہ آپ کی ثقافت کا حصہ بن گیا ہے، آپ کی تہذیب کا حصہ بن گیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو مسلمان یا ہندو یا مسیحی قرار دے لیا ہے، تو اس وجہ سے اب نیا دور آ گیا ہے تو پچھلے ماضی سے جان تو نہیں چھڑائی جا سکتی، تو اس کو کسی طرح سے ڈھال لیا جائے۔ میرے نزدیک تعبیر کا یہ مطلب نہیں ہے، تعبیر کا مطلب ہے بہت دیانتداری کے ساتھ دین جو کچھ ہے اس کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے اہداف سمجھنا، اس کا مقصد سمجھنا، اس کے نصب العین کو متعین کرنا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یا پیغمبروں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ علم بنا کے چیز کو بیان کرتے ہیں، وہ تو ایک شاہانہ فرمان ہے، آ گیا اللہ کی ہدایت ہے، پیش کر دی گئی۔ تو ایک صاحب علم کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ متعین کرتا ہے کہ وہ کیا ہدف ہے، کیا مقصد ہے، کیا نصب العین ہے، متعین چیزیں کیا ہیں، اس سے پورا کا پورا نظم کیا بنتا ہے اور وہ کن اہداف تک پہنچاتا ہے اور پہنچانے کے لیے کیا طریقہ کار تجویز کرتا ہے۔ تو تعبیر کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جو حالات آپ کو پیش آئیں دین کو ہی موم ہے جس کو آپ اس میں ڈال کے پیش کر دیں گے۔ دین محکم اساسات پر کھڑا ہوتا ہے، پھر دین کا نام نہیں لینا چاہیے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی فلسفہ اختیار کر لیں، اس لیے کہ فلسفیانہ فکر میں تو بہرحال میں نے ایک بات کہی، آپ نے ایک بات کہی، زمانے کے لحاظ سے بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ دین اللہ کی ہدایت کا نام ہے، تو جب تک آپ اس پہ پورا یقین نہیں رکھتے کہ اللہ کی ہدایت حتمی ہے، اللہ کی ہدایت قطعی ہے، اللہ کی ہدایت میں کسی نقص کا کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ دین کا نام نہیں لے سکتے، پھر کسی فکر و فلسفے کا نام لے سکتے۔
ٹھیک سر، جاوید صاحب یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
میرا دوسرا سوال تھا کہ سر کوئی بھی تعبیر دین جو ہے اصول دین یعنی عقائد اور اصول فقہ کے بغیر ممکن ہے؟ مثلا سائنسی اصولوں پہ،
سائنسی اصولوں سے کیا مراد ہے؟ سائنسی اصول کیا ہے میرے بھائی؟ دیکھیے ہمارے پاس علم کے کچھ متعین ذرائع ہیں، تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ میں بھی اپنے علم کی ابتدا اس سے کرتا ہوں، ہر صاحب علم اس سے کرے گا۔ تجربے اور مشاہدے میں ہمارے محسوسات بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، یہ موجودہ زمانے میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ ہمارے جو محسوسات ہیں یا ہمارے حواس ہیں ان کی قوت بہت بڑھ گئی ہے، یعنی دوربین نے ہمیں آسمان کی وسعتوں میں پہنچا دیا ہے اور خوردبین نے ہمیں وہ چیزیں دکھا دی ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی ہمارے لیے مرئی ہو سکیں گی۔ تو ہمارے حواس، ہمارے تجربے اور ہمارے مشاہدے پر جو علم ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے۔ سائنس کا بنیادی طور پر موضوع یہی ہے، یعنی سائنس اصلاً یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے تجربے اور مشاہدے کے نتیجے میں کچھ حقائق ہمارے پاس متعین ہو جاتے ہیں، ان کو وجودی حقائق کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایسے حقائق ہیں ان کو پائے جاتے ہیں، وہ مل گئے ہیں، وہ دیکھ لیے گئے ہیں، وہ متعین ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں کسی استدلال کی ضرورت نہیں رہی۔ تو یہ جو وجودی حقائق ہیں، کیونکہ انسان کو عقل دی گئی ہے تو وہ ان سے استنباط کرتا ہے، انفر کرتا ہے، اس سے عقلی استدلال پر مبنی علم وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ فلسفہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سوشل سائنسز بھی ہو سکتی ہیں، وہ اور بھی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جس طریقے سے تجربے اور مشاہدے میں غلطی کا امکان ہے، اسی طریقے سے عقلی استنباط میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ تو دوسری بڑی چیز یہ ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے پاس تاریخ کی شہادت ہوتی ہے، یعنی وہی تجربہ اور مشاہدہ اور وہی عقلی استنباط اگر ماضی میں کسی وقت ظہور پذیر ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تاریخ بن جاتا ہے، تو اس میں جو اسٹیبلش ہسٹری ہے اس سے ہم استدلال کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس استدلال کے یہی ذرائع ہیں، انہی کو ساتھ لے کر ہم چلیں گے، ان کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کسی چیز کا۔ سائنس کا ایک دائرہ ہے، اس میں وہ کام کرتی ہے، اس میں اس نے انسان کی بڑی خدمت کی ہے۔ فلسفے کے بطن سے جو مثبت چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان میں ایک بہت بڑی چیز، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ فلسفے کا جو میٹیریلزم کا مکتب فکر تھا، اس کی یہ بڑی دین ہے کہ سائنس اس کے نتیجے میں پیدا ہو گئی۔ یعنی جو اس سے فکری نتائج انہوں نے نکالے تھے وہ تو ہوا ہو گئے، ماضی کا حصہ بن گئے، اس کے جو احوال ہیں ان میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، وہ چیزیں تو اب مزے کا خیز ہو کر ماضی کا حصہ بن گئی، لیکن وہ سٹرکچر جو بن گیا تھا تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر مادے کے مطالعے کا، اس نے سائنس جیسے علم کو وجود بخشا ہے، تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو مذہب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ مذہب تو اصل میں ما بعد الطبیعیات اور اخلاقیات کو موضوع بناتا ہے۔ تو آپ مذہب میں اگر کوئی مماثلت تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یا آپ کو فلسفے میں ملے گی یا آپ کو تصوف میں ملے گی۔
جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ ابھی ہم نے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ ایک مذہب ہے، وہ ایک مذہبی فکر ہے، اور ایک دوسرے سوسائٹی کے رسم و رواج ہیں، اس میں خلط ملط جب ہو جاتا ہے تو بہرحال کچھ نہ کچھ مذہب بھی باقی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ روایات ہوتی ہیں، کچھ فکر ہوتا ہے، اور اس کا ایک ملغوبہ سا سامنے آتا ہے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا کبھی بھی کہ مذہب بالکل سرے سے غائب ہو جائے اور صرف روایات رہ جائیں یا کچھ اور چیزیں رہ جائیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جس قوم میں موجود تھے، وہاں پر انہوں نے توحید کا پیغام دیا، اور مذہب کی جو بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں دو ہیں، وہ ایک یہ کہ اللہ کی توحید ہے اور آخرت کی جواب دہی ہے، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ لیکن جب ہم اہل مکہ کو دیکھتے ہیں تو یہ دو بنیادی چیزیں ہی ان سے نکل گئی تھیں، وہ توحید کے ماننے والے نہیں تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ آخرت کے بارے میں شک اور شبہ میں پڑے ہوئے تھے، تو پورا مذہب ان سے نکل گیا اور رسوم اور رواج اور بدعات ہی صرف شامل ہو گئیں۔ ہم دیکھتے ہیں خلط ملط ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو مذہب باقی رہتا ہے، تو ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ بالکل نکل جائے؟
بہت باقی تھا، بہت زیادہ باقی تھا۔ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو دیکھیے قرآن مجید استدلال کرنے میں کامیابی اس لیے ہوا ان سے کہ بہت کچھ باقی تھا۔ مثلاً دیکھیے
پوری توحید نکل گئی تھی جاوید صاحب،
یہ بالکل درست ہے، لیکن توحید سے پہلے جو مذہب کی اساس ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پر سچا ایمان ہے۔
ٹھیک،
یعنی یہ بات کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی شریک ہے، اللہ نے کسی کو بھی کوئی ذمہ داری دی ہے، اللہ نے بھی کسی کو مقرب بنایا ہے، اللہ نے بعض معاملات دوسروں کو سپورٹ کر دیے ہیں، تو شرک ایسے پیدا ہوتا ہے نا۔
ٹھیک ہے،
ایک تو شرک کی وہ قسم ہے کہ جس میں اصل میں خلق ہی میں کوئی دو یا تین ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی چیز بھی مشرکین عرب کے ہاں نہیں پیدا ہوئی، یعنی اس نوعیت کے شرک نہیں تھا ان کا۔ ان کا شرک بالکل اسی نوعیت کا تھا کہ جس میں ذات خداوندی کے بارے میں یہ کہ وہ ہے، وہی اس دنیا کا خالق ہے، زمین و آسمان اسی نے بنائے ہیں، پورا یقین رکھتے تھے وہ لوگ۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ ان سے پوچھا ہے، یہ انہوں نے جواب دیا اس بات کا کہ یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، پوری طرح موجود تھا۔ آخرت کا تصور بھی موجود تھا۔ دیکھیے آخرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ آپ بطور ایمان، جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، آپ کسی آدمی سے پوچھئے کہ آپ مانتے ہیں ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، سب کہیں کہ جانا ہے، ایک یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ اچھا، اور خاص طور پر اگر سوسائٹی کی اشرافیہ کو مخاطب کر کے کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ جو تمہارے کرتوت ہیں اس کے نتیجے میں تو جہنم منہ کھولے کھڑی ہے، تو پھر اس کے بعد آخرت مزے کا بنتی۔
وہ تو اعتراضات کرتے تھے پیغمبر سے، کہتے تھے کیسے ہوگا ممکن، ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، وہ تو اعتراضات
بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اجمالی ایمان رکھتے ہوئے جس وقت آپ بحث مباحثے میں اترتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ لازمی تقاضا بھی نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کے یہ اعتراضات تھے، یعنی ایک آدمی سامنے آ کے اعتراض کر دیتا۔ آپ اپنی معاشرے میں اتریے، بحثیت مجموعی اس پورے معاشرے کے اندر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہی مسلمانوں کے ساتھ جب بحث کریں گے تو یہ سارے سوالات سامنے آ جائیں گے۔ تو قرآن مجید بھی ان کے جواب دے رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آخر حرم کے متولی تھے،
جی ہاں اس کو بیت اللہ مانتے
اس کو اللہ کا گھر مانتے تھے. آپ دیکھیے جو حضرت عبد المطلب کی دعا ہے ابرہہ کے لشکر کے حملے کے موقع پر, وہ کیا دعا ہے؟ یعنی اس کے اشعار آپ پڑھیے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سچا ایمان بھی کہیں موجود ہے. اچھا حج, عمرہ, نماز, روزہ, ساری چیزیں موجود ہیں, ہر چیز موجود ہے ان کے یہاں. روزے وہ رکھتے تھے, ظاہر ہے کہ رمضان کے روزے اس طریقے سے متعین طریقے پہ نہیں رکھتے تھے, روزے رکھتے تھے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سوم کا لفظ عربی زبان میں کہاں سے آیا ہے؟ لفظ کے موجود ہونے کے بعد تو کسی ویسی گنجائش نہیں رہ جاتی, تو روزہ رکھتے تھے. صلات انہی کا لفظ ہے. خود اللہ تعالیٰ کا نام اللہ, یہ عربوں ہی نے اس نام کو جاری رکھا ہوا تھا. تو یہ ساری جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں آپ جانتے ہیں, میں اپنی کتابوں میں بتا دیا, جہاں نماز کی تاریخ بیان کی ہے, روزے کی تاریخ بیان کی ہے, حج کی, کہ حج بالکل انہی آداب اور انہی مناسک کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے پہلے, نبوت سے پہلے بالکل ٹھیک طریقے سے کیا جو بعد میں رائج رہا ہے. تو دین کی اساسات موجود تھی, بالکل وہی صورتحال تھی. تو ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے ایک درجے میں پیدا ہو جاتی ہے کہ کچھ متکلمانہ بحثیں, کچھ مشرکانہ توہمات, کچھ رسوم, وہ مل کے بدعت کی ایک دنیا پیدا ہو جاتی ہے. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو مثلا سورہ انعام میں دیکھیے, یعنی سورہ انعام میں جانوروں کی حلت حرمت کے بارے میں جتنی بحث ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک مذہبی گروہ کے ساتھ بحث ہو رہی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں, مذہبی گروہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, ان کے توہمات ہیں. انہوں نے بعض چیزوں کے بارے میں حرمتیں داخل کر کے یہ بتا دیا ہوا ہے کہ حرمتیں صرف وہی نہیں ہیں, یہ بھی ہیں. تو قرآن مجید وہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہے, یا ان کے بارے میں تمہاری غلط فہمی کیا ہے. تو بدعت کہنا چاہیے آپ کو کہ یہ بڑے پیمانے پر داخل ہو گئی ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں.
ٹھیک ہے
سر, میرا کوشچن ہے کہ اگر ہمیں دور جدید میں کوئی نیا ایشو ہے جس کا ہم صحیح فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے سامنے جو اویلیبل اسکول آف تھاٹس ہیں ان کی اپینین میں آپس میں کلیش ہے, تو ہمارے پاس کیا اصول و ضوابط ہوں گے کہ ہم صحیح فہم حاصل کریں اس مسئلے کے بارے میں؟
آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. ہم مسلمانوں کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس کی کتاب بالکل محفوظ صورت میں اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچ گئی ہے. اس لیے سارے اصول, سارے ضوابط اسی کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کوئی نیا مسئلہ بھی سامنے آئے گا تو اسی کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا, اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی روشنی ڈالی ہے, اس نے کوئی اصول دیا ہے, اس نے کسی ضابطے کو متعین کر دیا ہے, اس نے کوئی حلت, حرمت, کوئی نہی, کوئی امر پیدا کر دیا ہے. اگر وہاں موجود ہے تو روشنی حاصل ہو جائے گی, اور اگر وہاں موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ہماری عقل پر چھوڑ دیا ہے. یہی وہ گفتگو ہے جو ہمارے ہاں اجتہاد کا ماخذ بنی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی کے ساتھ, اگر وہ روایت صحیح ہے, ظاہر ہے اس پر روایت کے اوپر روایت کے لحاظ سے کچھ اعتراضات ہیں, لیکن ہمارے ہاں وہی ماخذ بنی ہے اس ساری بحث
معاذ بن جبل.
اس میں دیکھیے نا کیا گفتگو ہے, اگر آپ اس کو مان لیں تو گفتگو یہ ہے کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم جا رہے ہو ایک بڑی ذمہ داری پر جا رہے ہو, تمہیں وہاں ایک معاشرے سے سابقہ پیش آنا ہے, وہاں ایک سیاست, معیشت, معاشرت کی صورتیں پیدا ہو جانی ہیں, کیسے فیصلہ کرے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب کو دیکھوں گا, اللہ کی کتاب میں نہ ملے سنت میں دیکھوں گا. اس پر بھی حضور نے یہ پوچھا ہے کہ سنت میں بھی نہ ملے, تو پھر اس کے بعد کیا کہا؟ انہوں نے کہا آشتہ ہے تو رائی ولا آلو, یعنی میں اس کے بعد اپنی عقل سے کام لوں گا, غور کروں گا. تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جب کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو سب سے پہلے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک بہت بڑا ذریعہ علم موجود ہے, یعنی کوئی معمولی ذریعہ علم ہے, تجربے اور مشاہدے اور عقلی استدلال یہ تو خدمت کی جگہ پر کھڑے ہیں, اتنا بڑا ذریعہ علم ہے کہ تمام بھول بھلیاں سے, تمام خلجان سے نکال کے ہمیں خدا کی بات بتا دیتا ہے. تو پہلے ہم اس کے سامنے پیش کریں گے, جائیں گے, وہاں سے اگر حل مل گیا بہت اچھی بات ہے, نہیں ملا تو پھر اس کے بعد اللہ کی دی ہوئی عقل موجود ہے, اس کی روشنی میں حل نکالیں گے. اس میں غلطی ہو جائے گی تو چونکہ انسان کی اجتماعی عقل کام کرتی ہے, مجھ سے غلطی ہوگی آپ متنبہ کر دیں گے, آپ سے غلطی ہوگی وہ متنبہ کر دیں گے, اچھا ہم سب سے ہو جائے گی, اگلی نسل میں آنے والے لوگ بتا دیں گے, ایسے ہی ہوتا ہے.
اچھا آپ نے یہ جو فرمایا اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا. آپ نے کہا مجھ سے غلطی ہو جائے گی تو وہ متنبہ کر دیں گے, ان سے ہو جائے گی تو میں متنبہ کر دوں گا. فرض کر لیتے ہیں کہ میں اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتا ہوں, ظاہر ہے وہ تو ٹیکسٹ تو موجود ہے, لیکن میں فہم دین ہی کے لیے مختلف علماء سے رابطہ کرتا ہوں, اور میں ایک پرٹیکولر فکر کو اختیار کر لیتا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ وہ ٹھیک ہے, مگر اس بات کا امکان ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہو. تو اگر میں اس کو پریکٹس کر رہا ہوں ٹھیک سمجھتے ہوئے اور وہ ٹھیک نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کے جب دربار میں جاؤں گا تو میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ اس کو قرآن نے کہیں موضوع بنایا ہے؟
اس کو قرآن نے موضوع بنایا ہے. بلکہ اس کے اوپر نہایت ہی خوبصورت تبصرہ کیا ہے، توجہ دلائی ہے، تنبیہ کی ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے، یہ بات کہ میں ایک انسان ہوں، میرے خالق کو معلوم ہے اور اس سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ میں انسان ہوں.
ٹھیک،
میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، دیانتداری کے ساتھ غلطیاں ہوتی ہیں.
ٹھیک،
اگر ایسا نہ ہو تو ہمارے بڑے بڑے اہل علم جو پیدا ہوئے ہیں ان کی آرا پر نظر ثانی کی کیا ضرورت ہو؟ بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے حکیم سے غلطیاں ہوتی ہیں. جن دو لوگوں کے اوپر آپ کے فکر و فلسفے کی اساسات کھڑی ہیں دنیا میں، افلاطون اور ارسطو، آپ یہ دیکھیں کیسی مزے کا خیز باتیں انہوں نے بعض موقعوں میں بیان کی ہیں. ذرا خواتین کے بارے میں پڑھیے، ذرا وہ جو ایک سلطنت قائم کرنے کا خیالی تصور ہے اس کو دیکھیے، آپ تھیوری آف آئیڈیاز کو دیکھیے. یعنی وہ چیزیں اب آپ کے لیے مذاق کا موضوع بن گئی ہیں، کوئی چیز نہیں، لیکن ان کو اپنی جگہ کے اوپر بڑی حیثیت حاصل ہوئی. تو اسی طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس میں غلطی ہو جاتی ہے. آپ دیانتدار ہیں، آپ نے کسی تعصب سے کام نہیں لیا، آپ نے اپنی آنکھیں بند نہیں کی، آپ کسی توجہ دلانے والے کی بات توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آئی اور آپ اسی پر مطمئن ہیں، تو بس اسی پر عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے. اگر آپ اپنی اس رائے پر عمل نہیں کریں گے تو قرآن مجید کہتا ہے کن تم تختانون انفسکم، تم اپنے ضمیر سے خیانت کرو.
اچھا،
یعنی صحابہ کرام نے ایک غلط رائے قائم کی. یہ میں نے جس آیت کو پڑھا ہے وہاں وہ زیر بحث، ایک غلط رائے قائم کی، اس غلط رائے کو قائم کیا لیکن اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے. اس پر قرآن کہہ رہا ہے کن تم تختانون انفسکم، تو اپنے نفس سے آپ کو خیانت نہیں کرنی چاہیے. جو آپ کی رائے ہے، اب اللہ تعالیٰ کے حضور میں جائیں، وہاں جا کے معلوم ہو کہ رائے غلط تھی، لیکن اگر ہم نے دیانتداری سے قائم کی ہے، دیانتداری سے اس کو دین سمجھا ہے، دیانتداری سے اس پر عمل کیا ہے، تو اجر کے مستحق. اسی کو بیان کیا جاتا ہے اس طرح کہ ایک آدمی جو اجتہاد کرتا ہے یا غور کرتا ہے، رائے قائم کرتا ہے، اگر وہ غلط نتیجے پر بھی پہنچ جائے تو کوئی مواخذہ نہیں، بلکہ اجر پائے گا اپنی محنت کا، اپنی دیانتداری کا، اپنی جدوجہد کا. اور اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچ گیا ہے تو دوہرا اجر مل جائے،
دوہرا اجر پائے. ٹھیک
ہے سر جی. میرا کوشچن کچھ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہمارے پاس اب ہم، اگر مجھے کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا تو ڈائریکٹ میں اپنی رائے سے اجتہاد تو نہیں کر سکتا، ہمارے پاس سکول آف تھاٹس کی اپینین موجود ہے،
ان میں کلیش ہے،
اب ان میں ڈیسیجن کیسے ہوگا؟
یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا علم اتنا نہیں ہے اور میں اتنا اپنے آپ کو نہیں باصلاحیت سمجھتا کہ میں ڈفرنٹ سکول آف تھاٹ میں ڈسٹنگوش کر سکوں، اللہ کی منشا کو سمجھ سکوں، تو میں ایک بحثیت عام آدمی میں کیا کروں؟
دیکھیے، عام آدمی کی زندگی میں اگر اس سے متعلق کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جن اہل علم پہ اعتماد رکھتا ہے ان سے بات پوچھ لے جا کے. اس کا اطمینان ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرے. نہیں اطمینان ہوا یا کوئی ذہن میں الجھن پیدا ہو گئی، کسی دوسرے صاحب علم سے بات کر لے. اس کو اطمینان کرنا ہے اپنے ماحول میں، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح نتیجے پر بھی پہنچ سکتا ہے. عام آدمی کا معاملہ یہی ہے. اس کے بعد ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی صاحب علم ہے، اس نے اختصاص کیا ہے، اس نے علم کو اپنا موضوع بنایا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس سے اوپر اٹھے گا. وہ تو جو آج کے زمانے کے لوگ ہیں یا ماضی کے، ان سب کو دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد پھر اصل ماخذ کو بھی دیکھے گا کہ یہ جنہوں نے جہاں سے سمجھا ہے وہاں سے سمجھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، وہ ایک الگ چیز ہے. تو بڑے علماء کسی بھی فن کے، یعنی عالم کے لفظ کو آپ مذہبی معنوں میں نہ لیں، وہ سائنس کے بھی علماء ہی ہوتے ہیں، بڑے علماء ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں. عام آدمی ان کی رہنمائی میں جس چیز پر زور دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی کو اپنے آپ کو بے مہار نہیں کرنا چاہیے. یعنی اسے ہمیشہ اچھے اہل علم کی رہنمائی میں سمجھنا ہے. سمجھنا اسی کو ہے، جتنی اللہ نے اسے استطاعت دی ہے، استعداد دی ہے، اس کو آپ یہ کہہ کے خاموش نہیں کر سکتے کہ تم سوال نہیں کر سکتے. نہیں، اس نے سوال کرنا ہے، اس نے سمجھنے کے لیے باتیں پوچھنی ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ اسے مطمئن کریں، لیکن وہ کرے گا کیا؟ بہرحال اہل علم کی رہنمائی میں کرے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی طبیب کی رہنمائی نہ لے اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے کہ میں خود ہی نسخہ ترتیب دیکھ کھا لوں گا. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا یہ حق ہے کہ وہ ڈاکٹر سے پوچھے کہ آپ یہ نسخہ کیسے ترتیب دے رہے ہیں، اس کی کیا بنیاد ہے. اس کا اطمینان نہیں ہوا، کسی دوسرے سے پوچھ لے گا. آپ صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھیے تو وہ کیا کرتے تھے. یعنی ان کے سامنے ایک چیز آئی، انہوں نے ایک رائے قائم کی، ان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مختلف بات کہتے ہیں، چلے جاتے تھے، پوچھ لیتے تھے، اطمینان ہو گیا، قبول کر لیتے تھے. تو آپ کو اس دور کی اگر آپ تعریف پڑھیں تو صبح و شام میں لوگ بعض آرا تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عام آدمی ایسے ہی کرتا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، یعنی عام آدمی، ایک جید عالم، ان دونوں کے احوال میں نے بیان کر دیے. تیسرا مرحلہ ہے معاشرے کا، یعنی معاشرے کو بحثیت مجموعی فیصلہ کرنا ہے، اس لیے کہ وہاں آپ نے صرف اپنے لیے کوئی بات نہیں سمجھنی ہوتی بلکہ سوسائٹی میں قانون سازی کے لیے کوئی بات سمجھنی ہوتی ہے. جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں ان کے سامنے اس بات کو پیش کیجئے، وہ اکثریت سے جس چیز کو قانون بنا دیں گے وہ بن جائے گی. اگر وہ غلط ہے تو ہم اس پر تنقید کا حق رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اکثریت کو دوسری رائے کا قائل کر لیں. تو انارکی سوسائٹی میں نہیں پیدا کی جا سکتی.
سر تعبیر دین کے حوالے سے ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ فہم زیادہ اہم ہے بنسبت ٹیکسٹ کے. اسی طرح رونلڈ بارتھس کی ایک تھیوری تھی ڈیٹ آف دا آتھر، جو 20ویں صدی کے وسط میں اس نے لکھی تھی. تو یہ دونوں بڑی مماثلت رکھتی ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ٹیکسٹ کا فہم زیادہ اہم ہے تو انفرادی فہم کی حیثیت کیا ہے آج کے دور میں؟ یعنی قرآن
بھائی میری تو سمجھ میں جملہ ہی نہیں آ رہا کہ فہم زیادہ اہم ہے. یعنی فہم ہی اہم ہے، اس لیے کہ میرے پاس جو بھی ٹیکسٹ موجود ہے وہ ٹیکسٹ خود تو بولے گا نہیں نا، مجھے ہی اس کو سمجھنا ہے. تو اس وجہ سے جو میرا فہم ہے اسی پر مجھے عمل کرنا ہے. زیادہ یا کم اہم کا سوال نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ مجھے سمجھنا کیسے ہے. یعنی کیا مجھے اپنے ذہن کے اندر کچھ مقدمات قائم کر لینے ہیں، جو کچھ مجھے گرد و پیش میں سے ملا ہے اس کو مجھے حق مان لینا ہے، اب الفاظ کے منہ میں اپنے فہم کو ڈالنا ہے، یا جو میرے پاس متن موجود ہے اس کے سامنے صرف گندا ہونا ہے، اس کے سامنے سر ڈالنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. آخر میں عمل تو مجھے فہم ہی پر کرنا ہے، اس لیے کہ میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو یہاں تو کوئی چوائس ہی نہیں میرے پاس.
سر اس طرح پھر قرآن میں جو آتا ہے کہ فاسألوا اہل ذکر، تو آج کے دور میں اہل ذکر سے کیا مراد ہوگا؟ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے اگر کسی
قرآن مجید کے ساتھ بہت بڑا حادثہ یہی ہے کہ وہ کسی اور سیاق میں کوئی بات بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں سے ایک آیت ہم اٹھاتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس کانٹیکٹ کی بات ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر مقالہ لکھ دیتے ہیں. میں نے بڑے بڑے اہل علم کے مقالے فصل و اہل ذکر پر پڑھے ہیں، ایسے لکھے گئے ہیں. وہاں مسئلہ کیا ہے زیر بحث؟ ذرا نکالیے کبھی آیت کو قرآن مجید میں، اس مقام کا مطالعہ کیجئے. زیر بحث یہ مسئلہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر گفتگو ہو رہی ہے، یعنی آپ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آ گئے ہیں، آپ نے اپنی دعوت پیش کر دی ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اب اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ مشرکین عرب کے ہاں کوئی نبوت کی روایت موجود نہیں ہے اس طرح. حضرت اسماعیل 2000 سال پہلے آئے ہیں، روایات بار بار کی تنبیہ، توجہ اور تذکیر سے باقی رہتی ہیں، وہ چیز موجود نہیں. قرآن مجید اس موقع کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب موجود ہیں، ان کے پاس یہ ہدایت موجود ہے، ان کے پاس پیغمبروں کی روایت موجود ہے، اگر تمہیں نبوت کے معاملے میں کوئی بحث کرنی ہے تو جاؤ ان سے پوچھ لو جا کے. یہ بالکل وہی مضمون ہے جو ایک دوسری جگہ اس طرح آیا ہے کہ اولم تکن لہم آیتن یعلمہ علماء بنی اسرائیل، ان کے لیے اس کے بعد بھی کسی نشانی کی ضرورت ہے کہ علماء بنی اسرائیل رسول اللہ کو پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ استدلال کیا گیا، نہ وہاں پر فقہ زیر بحث ہے، نہ اجتہاد زیر بحث ہے، ان میں سے کوئی چیز زیر بحث نہیں. تو اس وجہ سے جن لوگوں نے فصل و اہل ذکر کا عنوان قائم کر کے اس سے تقلید کے حق میں استدلال کیا ہے، ان کے لیے صرف دعائے مغفرت کرنی چاہیے.
اچھا جاوید صاحب، ایک یہ بتائیے گا کہ انڈو پاک میں، ہم تعبیرات دین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، انڈو پاک میں تین بڑی تعبیرات جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں. ایک دین کی تعبیر یہ ہے جس کو کہ دین کی سیاسی تعبیر کہا جاتا ہے، اور اس تعبیر کے اندر یہ بات ہے کہ دین جو ہے وہ اس قوت نافذہ سے، سیاسی قوت نافذہ سے نافذ کرنے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے. لہذا جو لوگ اس تعبیر کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمیں سیاسی طور پر اقتدار حاصل نہیں ہوگا، دین کا منشا پورا نہیں ہوگا اور دین جو ہے وہ نافذ نہیں ہو سکتا. ایک یہ تعبیر ہے. دوسری تعبیر یہ ہے کہ ہاں یہ تو درست ہے کہ سیاسی طور پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن پہلے انسانوں کا ایک جتھا تیار کیا جائے، ایک گروپ تیار کیا جائے، جب وہ اس قابل ہو اس کے بعد اس انتخابی عمل میں آیا جائے، سیاست میں آیا جائے، اور پھر دین کو نافذ کیا جائے. دوسری تعبیر ہے. تیسری تعبیر یہ کہتی ہے کہ نہیں، دین دراصل اس کے لیے آیا ہی نہیں ہے، دین انذار کے لیے آیا ہے، یاد دہانی کے لیے آیا ہے، اور حق بات کو بتانے کے لیے آیا ہے. آپ ان تینوں جو تعبیرات ہیں، ان میں سے کس کو زیادہ قریب سمجھتے ہیں، اپنی تھاٹ کے مطابق سمجھتے ہیں، اور جس کو نہیں سمجھتے اس میں کیا خرابی آپ کو نظر آتی ہے؟
یہ تعبیروں کا تقابل نہیں ہے، بہت ادب کے ساتھ. پہلی چیز تو بالکل تعبیر ہے، مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس کو نہایت عمدہ استدلال کے ساتھ بیان کیا جس کو آپ دین کی سیاسی تعبیر کہتے ہیں. یہ نام انہی کی فکر کے ایک بڑے ناقد مولانا وحید الدین نے دیا ہے تعبیر کو، دین کی سیاسی تعبیر. یعنی اس کا مطلب اصل میں یہ، اب اسی چیز کو پولیٹیکل اسلام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے
جی.
بلکہ کچھ فلسفیانہ مزاج کے لوگ اسی کو اسلامزم بھی کہتے ہیں, اور یہ معلوم ہے کہ یہ یہاں پر بھی پیش آئی, اس سے بہت لوگ متاثر ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ اس کے تحت جدوجہد ہوئی یہاں, اسی طرح اخوان کے ہاں بھی کم و بیش یہی تعبیر ہے. یعنی بہت تھوڑے کچھ تعبیری اختلافات کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حد تک یہی نقطہ نظر ہے. اسی پر بہت سی سیاسی جماعتیں دنیا بھر میں بنی ہیں, ترکی میں, ایران میں, انڈونیشیا میں, خود ملیشیا میں جہاں میں 10 سال رہا ہوں, بڑا گہرا اثر ہے اس سارے فکر کا جتنا بھی ہے. تو یہ تو تعبیر ہے باقاعدہ. جو باقی دو باتیں آپ نے بیان کی ہیں اس کا تعلق تعبیر سے نہیں ہے. دیکھیے نا, مثلا اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے بالکل کہ دین کا اصلی ہدف ایک نظام کا غلبہ قائم کرنا ہے,
جی,
جس طرح کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کہتے ہیں کہ دین اور اسٹیٹ ہم مانا لفظ ہیں,
ٹھیک ہے,
دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی ریاست ہی اصل میں دین کا ظہور ہے. تو ایک آدمی اس کو مانتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس اسٹیٹ کے مرحلے تک پہنچنے سے پہلے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے,
وہ اسٹریٹجی کا.
وہ پاکستان میں جب آپ آ جاتے ہیں تو یہاں یہ مسئلہ زیر بحث آیا. یعنی ایک استدلال جو خود مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے پیش کیا وہ استدلال یہ تھا کہ اب چونکہ ایک ملک بن گیا ہے, اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے, یہ اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے, تو ہم ترتیب کو الٹ کر ایک کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ریاست کی طاقت کو حاصل کر کے اپنی تعبیر کے مطابق اس سوسائٹی کو ڈھال سکتے ہیں.
ٹھیک,
یعنی یہ اسٹریٹجی کا مسئلہ تھا, حکمت عملی کا, کہ دوسری تعبیر کا مسئلہ نہیں تھا.
ٹھیک,
تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو واضح رہنا چاہیے کہ تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ہدف کیا ہے. آپ کا مطلب دین کا, آپ کی رائے میں, یعنی ہدف کیا ہے, نصب العین کیا ہے, بنیادی دین کے تمام احکام کس طریقے سے اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں, اور کس طرح سے آپ ایک جگہ سے شروع کر کے آخر تک ان کو پہنچاتے ہیں.
ٹھیک,
یہ ساری چیزیں جب زیر بحث آئیں گی تب لفظ تعبیر مناسب ہوگا کہ اب دین کی ایک پوری تعبیر کر دی گئی ہے. اس لیے جب تعبیر بیان کرنی ہو تو دین کی سیاسی تعبیر ہے, جیسے کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس کو ایک منظم صورت میں پیش کیا ہے اپنی کتابوں میں, اور سب سے بڑھ کر اس کی فلسفیانہ اور علمی اساسات قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں جن کی کتاب ہیں اس میں زیر بحث لائے ہیں. دوسری صوفیانہ تعبیر ہے, یعنی جس کو امام غزالی نے متعین کرنا شروع کیا, وہی اس کے سب سے بڑے آدمی ہیں. آپ کو وہ احیاء میں پوری مرتب صورت میں ملتی ہے, اسی کا خلاصہ انہوں نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں کیا ہے. یہی تعبیر پھر آپ کو شاہ ولی اللہ کی کتابوں میں نظر آتی ہے, بلکہ اس میں کچھ اور ظاہر ہے, ان کی بڑی جلد فکر ہے تو چیزیں اور بھی شامل کرتے ہیں. تاہم بنیادی تعبیر وہی ہے جو آپ کو حجت میں یا بدور بازگاہ میں یا تقیمات میں پھر آپ کو ظہور کرتی نظر آتی ہے.
صحیح,
یعنی امام غزالی ہی وہی تعبیر. تو دوسری تعبیر وہ ہے صوفیانہ تعبیر. تعبیر کے درجے میں جب کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ اس وقت پہنچتی ہے. یہ جو بات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انذار ہی کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ بنیادی طور پر پھر سے اسٹریٹجی کا مسئلہ ہے. یعنی اس کے اندر بھی ایک دین کا حکم ہے, یعنی علماء کی ذمہ داری کیا ہے, اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. یعنی کیا انہیں سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے یا ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ کوئی ایک رائے صحیح ہو سکتی ہے, کوئی غلط ہو سکتی ہے. تو آپ نے چونکہ میرا نقطہ نظر پوچھا تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس مسئلے کی تنقید کر لیں کہ تعبیر کیا چیز ہے اور جزوی معاملات کیا ہے. تو اگر تو تعبیر پر گفتگو کرنی ہے تو پھر تو ظاہر ہے ساری کی ساری بات زیر بحث آئے گی.
ٹھیک ہے,
جزوی معاملات کو زیر بحث لانا ہو, مثلا یہی سوال ہے اگر مجھ سے آپ کر رہے ہیں تو میں بھی اسی رائے کا حامل ہوں کہ ایک عالم کی ذمہ داری, خود قرآن مجید نے نص سری میں یہی متعین کی ہے کہ ان کا کام اپنی قوم کو خبردار کرنا ہے.
ٹھیک,
یعنی ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی میدان عمل میں اترے ہیں, اتر کے سیاسی جدوجہد کریں, انتخابات لڑیں اور یہ سب معاملات کریں. ایسی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے علماء پر نہیں ڈالی, بلکہ ان کو محدود کر دیا اس بات کے اوپر اور اس کو لفظاً بیان کیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی استنباط کی ضرورت ہے, علماء کے تقرر کی آیت سورہ توبہ میں موجود ہے.
ٹھیک,
ایک ایک سٹیپ بتا دیا ہے کہ کن پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اس کے لیے ضروری تقاضے کیا پورے کرنے ہیں, ذمہ داری کیا ہے, اس کا ہدف اور نصب العین کیا ہے.
ٹھیک,
یہ ایک جزوی پہلو ہے کہ ہماری امت کے اندر علماء بھی موجود ہیں. تو جب علماء ہیں تو کیا علماء کا منصب کوئی دینی منصب ہے؟ کیا دین نے یہ منصب قائم کیا ہے؟ کیا ہے تو کس طرح قائم کیا ہے, کن حدود میں قائم کیا ہے, کن اہداف کے لیے قائم کیا ہے؟
ٹھیک ہے, آپ کا ہے کوئی سوال؟
جی جی, گفتگو کے آغاز میں یہ بات ہوئی کہ دین کی تعبیر میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں, ایک ماحول یعنی کانٹیکسٹ, اور دوسرا اس علاقے کے خاص رسوم و رواج جو ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات شامل ہو جاتے ہیں. تو اس میں دین کی تعبیرات کے حوالے سے آپ نے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ نے اس پر گفتگو سوال پوچھ لیا, تو میں صرف رسوم و رواج کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے خاص کانٹیکسٹ میں کون سے ایسے رسوم و رواج ہیں کہ جو ہماری دین کی تفہیم یا دین کی تعبیر میں یا دین کا حصہ بن گئی ہیں، اگر آپ اس پر کچھ روشنی.
اس کی فہرست کے لیے تو بھائی ایک پورا پروگرام چاہیے، بہت کچھ بن گیا ہے، بہت سی بدعات ہیں. آپ دیکھیے اصلاح رسوم پر جو کتابیں علماء نے لکھی ہیں وہی پڑھیں تو وہ سینکڑوں صفحات کی کتابیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو شاید اس مختصر سوال کے جواب میں موضوع نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ایک سادہ اصول میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ کے سامنے آتی ہے اس میں ایک ہی بات پوچھیے. کسی چیز کو دین قرار دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو اللہ کے پیغمبر کی سند پیش کرنی ہوگی. جو چیز اللہ کے پیغمبر کی سند نہیں رکھتی وہ دین نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کوئی بری چیز ہی ہو، وہ اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے. عقلی بنیاد پر ہم اس کو قبول بھی کر سکتے ہیں، اس کو رد بھی کر سکتے ہیں. رسوم سارے برے نہیں ہوتے، سارے رسوم بدعت نہیں ہوتے. بے شمار رسوم ہیں جو سوسائٹی کا حسن ہوتے ہیں، جن سے تہذیب وجود میں آتی ہے، جو ثقافت کی بنیاد بنتے ہیں. تو اس وجہ سے کوئی لٹ لے کے نہیں پڑ جانا چاہیے. رسوم ہی سے دنیا کے اندر حسن اور جمال پیدا ہوتا ہے. جب انسان اپنے ثقافتی اور تہذیبی رویوں کا اظہار کرتا ہے تو رسوم ہی میں کرتا ہے. یہ شادی بیاہ کے رسوم ہیں، یہ اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں، یہ اکرام ضیف کے طریقے ہیں، یہ ملنے جلنے کے آداب ہیں، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں. اس طرح میلے ٹھیلے ہیں، اسی طریقے سے جشن منائے جاتے ہیں اور چیزیں ہیں. تو ان میں دیکھنا یہ چاہیے ان میں کہ کیا کوئی چیز دین کے خلاف تو نہیں ہے. اور اگر کسی چیز کو دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں موت کی رسمیں ہیں، انہیں دین بنا کے پیش کیا جاتا ہے، تو اس موقع پر ضرور سوال کرنے کا آپ کو حق ہے کہ کیا ان کا کوئی ماخذ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کی ہدایت میں موجود ہے. اگر موجود نہیں ہے تو کوئی چیز جو دین کے طور پر پیش کی جائے گی وہ قبول نہیں کی جا سکتی.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی، تعبیرات دین کے متعلق بحث ہوئی، دین کیا ہے، دین کے ماخذ کیا ہوتے ہیں، پھر دین کا فکر کیسے پیدا ہوتا ہے، پھر رسوم و رواج کیا ہوتے ہیں، ان پر گفتگو کی. لیکن یہ گفتگو جو ہے ابھی ابتدائی مراحل میں ہی ہے، ابھی بہت سارے بنیادی سوالات جو ہے وہ رہ گئے ہیں. تو آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن ہم اسی ٹاپک کو اگلی نشست میں کیری کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے.